نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سائی، جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے تو جانوروں کی تین قسمیں کر لے، اعلیٰ اور افضل کو ایک طرف، اوسط اور ادنا کو الگ الگ، تو اس طرح تین گروپس ہو جائیں تو اس میں سے زکوٰۃ کے لیے جو مال جو جانور لے وہ درمیانے درجے سے لے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جس میں 5 درہم واجب ہیں، اور 200 درہم سے جتنے زائد ہوں گے ان میں ان کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی، حتیٰ کہ اگر میتین سے 1 درہم بھی زائد ہوگا تو اس کی تو ان کی زکوٰۃ 5 درہم اور 1 درہم کا 40واں حصہ واجب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں نصاب پورا ہونے کے بعد وقص یعنی اف نہیں ہے، معافی نہیں ہوتی، بلکہ ما زاد علی النصاب، قلیل ہو یا کثیر، اس کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی، بخلاف مویشی وغیرہ کی زکوٰۃ کے کہ وہاں ہر 2 نصاب کے درمیان وقص ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت علی کی حدیث ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 200 پر جب تک 40 درہم اور 20 مثقال ذہب پر جب تک 4 مثقال یعنی خمس نصاب زائد نہ ہو جائے اس میں کچھ واجب نہ ہوگا۔ یہی مسلک ہے سعید المسیب کا اور طاووس اور حسن بصری کا، شعبی وغیرہ کا۔ امام صاحب کا استدلال عمر بن حزم کی حدیث ہے، اسی طرح حضرت معاذ کی حدیث جس کے الفاظ، اور ان دونوں حدیثوں پر محدثین کا سخت نقد ہے۔ علامہ عینی نے اسے کچھ جوابات دیے ہیں جو آگے آئیں گے۔ نصاب بقر یعنی 30 میں سے 30 گائے میں ایک طبیعہ ہے یا طبیع ہے، مذکر یا مؤنث دونوں برابر ہیں، اکثر کی رائے یہی ہے، البتہ بقر کے مسنہ ہونے میں اختلاف ہے۔ عند الحنفیہ تو جملہ انواع بقر میں مادہ اور نر برابر ہیں، اور عند الاکثر بقر میں جن صورتوں میں مسنہ واجب ہوتا ہے وہاں انوثہ کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ دیکھ لی جائیں، اور حنفیہ کی دلیل طبرانی کی روایت ہے جس میں وفی کل 40 مسنتاً او مسنن، البتہ زکوٰۃ غنم میں بالاتفاق انثیٰ و ذکر برابر ہے۔ طبیعہ گائے یا بھینس کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو کر دوسرے میں داخل ہو جائے، اور 40 میں مسنہ واجب ہے جو 2 سال کا ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ جمہور کا مسلک یہی ہے، اور اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں طبیعہ وہ ہے جو 2 سال کا ہو کر تیسرے میں داخل ہو، مسنہ وہ ہے جو 3 سال کا ہو کر چوتھے میں داخل ہو۔ مسنہ کو مسنہ کہتے ہیں طلوع اسنان کی وجہ سے، یعنی جس کے سامنے کے 2 دانت نکل آئے ہوں، بخلاف رجل مسن کے انسان میں مسن معمر اور سن رسیدہ کو کہتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں۔ عوامل وہ جانور ہے جن سے مالک کام لیتا ہے، بار برداری یا کھیتی وغیرہ کا۔ عوامل اور علوفہ میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال مستفاد یعنی درمیانے سال کے نصاب سے زائد حاصل ہونے والا مال، اس پر مستقل سال گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے یا نہیں، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بلکہ اصل نصاب پر سال کا گزرنا کافی ہے، اور یہ مال مستفاد حولان حول میں نصاب سابق کے تابع ہے۔ سو بعض صورتوں میں تو اس مال مستفاد کا بالاتفاق اصل نصاب کے ساتھ ضم ہوتا ہے، یعنی یہ مال مستفاد حول میں مال سابق کے تابع ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بالاتفاق ضم نہیں ہوتا، اور ایک صورت مختلف ہی ہے، ہمارے یہاں اس میں ضم ہوتا ہے، یعنی مستقل سال گزرنا ضروری نہیں، اور شافعی اور حنابلہ کے یہاں ضم نہیں ہوتا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ مال مستفاد 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مال سابق کی جنس سے ہوگا یا خلاف جنس، بس اگر خلاف جنس سے ہے، مثلا مال اول تو ابل ہے اور مال مستفاد غنم ہے، تو یہاں بالاتفاق ضم نہ ہوگا، دونوں کا حول الگ الگ مانا جائے گا۔ اور اگر مال مستفاد مال سابق کی جنس سے ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ مال مال اول ہی سے حاصل ہوا ہے، جیسے ربح جو مال تجارت میں درمیانے سال کے حاصل ہوا ہو، یا سوائم کے نصاب میں کہ ان کی اولاد کا درمیانے سال اضافہ ہوا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مال مستفاد سبب مستقل کے ذریعے حاصل ہوا، جیسے مثلا ہبہ کے ذریعے یا وراثت کے ذریعے، ارث کے ذریعے۔ قسم اول یعنی اولاد یا ارباح وغیرہ میں تو بالاتفاق ضم ہوگا، جو سال اصل نصاب کا ہے وہی مال مستفاد کا مانا جائے گا، اور قسم ثانی میں اختلاف شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس میں ضم نہ ہوگا، ہر ایک کا حول الگ الگ مانا جائے گا اور ہر ایک کی زکوٰۃ الگ الگ وقت میں دی جائے گی، اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی ضم ہوگا۔ الحاصل ہمارے یہاں مال مصطفیٰ کو ضم کرنے کے لیے اتحاد فی الجنس کافی ہے، اور شافعیہ وغیرہ کے یہاں کافی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک ضم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مال مصطفیٰ مال سابق سے ہی حاصل ہوا ہو، خواہ بطریق ربح یا بطریق ولادت، اور اختلاف جنس کی صورت میں بالاتفاق ضم نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں مالکیہ سوائم میں تو حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ ضم ہوگا، اور نقدین یعنی ذہب اور فضہ میں شافعیہ کے ساتھ ہیں کہ وہاں ضم نہ ہوگا۔ حنفیہ دلیل سمعی میں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں ہے کہ 25 اونٹوں میں 35 تک بنت مخاز ہے، فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ الْلَبُونَ، کہ اگر 35 پر ایک زائد ہو جائے تو پھر بجائے بنت مخاز کے بنت لبون واجب ہوگی۔ اب یہ زیادتی حدیث میں مطلق بیان کی گئی ہے، جب بھی ہو خواہ درمیان سال ہی کے کیوں نہ ہو، اور دلیل عقلی میں یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اتحاد جنس کی صورت میں مال مستفاد کا ضم مال سابق کے ساتھ نصاب کے حق میں بالاتفاق ہوتا ہے، آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی، تو جب نصاب کے اعتبار سے ضم ہوتا ہی ہے جو کہ سبب وجود زکوٰۃ ہے حولانے، تو حولانے حول کے اعتبار سے یہ ضم بطریق اولا ہونا چاہیے، کیونکہ حول کا درجہ تو اصل نصاب سے کم ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس ابتدائے سال میں نصاب بقر یعنی 30 گائے موجود تھیں، پھر درمیان سال کے 10 بقر اس کو مزید کسی سے حاصل ہو گئی کسی ذریعے سے، تو دیکھیے ان 10 میں بھی اس کو اصل نصاب کے تابع مان کر زکوٰۃ واجب کی جاتی ہے، ورنہ صرف 10 میں کہاں نصاب کہاں زکوٰۃ واجب ہوتی۔ حدیث ترمذی جو کہ جمہور کا مستدل ہے، اس کا جواب حنفی دیتے ہیں کہ اس میں روات کا اختلاف ہے، رفع اور وقف میں یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، بعض روات نے اس کو مرفوعاً بعض نے موقوفاً روایت کیا، خود امام ترمذی نے اس کے موقوف ہونے کو اصح قرار دیا، اس لیے کہ اس کو مرفوعاً روایت کرنے والے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہیں جو ضعیف ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث اپنے عموم پر تو کسی کے نزدیک بھی نہیں، بعض صورتیں اس حکم سے بالاتفاق مستثنا ہے، لہذا اس حدیث کو اسی صورت پر محمول کیا جائے گا جو اتفاقی ہے یعنی مختلف الجنس پر، اور یا یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں، اس میں حولان حول سے مراد عام ہے، خواہ اصالتاً ہو جیسے اصل نصاب میں، یا طبعاً للغیر جیسا کہ مال مستفاد میں۔ زکوٰۃ الخیل کا مسئلہ مختلف ہی ہے، دراصل خیل کی 3 قسمیں ہیں، بائے یا تو یہ برائے بربرداری سواری وغیرہ ہوتا ہے اور جہاد وغیرہ کے استعمال ہوتا ہے، یا برائے تجارت ہوتا ہے، یا در اور نسل کے لیے، یا اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے کہ الوفہ ہے، تو الوفہ میں رکوب کے لیے، جہاد تحمل وغیرہ کے لیے ہے، تحمیل وغیرہ کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، تجارت کے لیے ہے تو بالاجماع زکوٰۃ ہوگی، اگر صائمہ ہے تو اس میں پھر 3 گروپس ہو سکتے ہیں، تجارت وغیرہ کے لیے ہے تو زکوٰۃ ہوگی، رکوب وغیرہ کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی بالاجماع، اور تناسل وغیرہ کے لیے ہے تو پھر فرق ہوگا، مذکر اور مؤنث دونوں ہیں تو امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی، صرف ایک جنس ہے تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے اور ایک میں ہے کہ نہیں ہوگی، صرف مذکر ہو تو نہیں ہوگی، صرف مؤنث ہو تو ہوگی۔ اور اگر دوبارہ یہ سمجھا جائے تو بار برداری سواری اور جہاد وغیرہ کے لیے خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں، تجارت کے لیے اس میں بھی اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ہے، ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہر صورت میں، کسی بھی جانور میں، کسی بھی قسم میں۔ اور تیسرا گروہ جس میں ہے، اس میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، احناف کے نزدیک ہوگی، اور اس میں ایک صورت وہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ذکور اور اناث مختلط ہوں، اس لیے کہ تناسل اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اگر صرف ذکور یا اناث ہوں تو اس میں 2 روایتیں ہیں، وجوب اور عدم وجوب کی، لیکن اشبہ بالصواب یہ ہے کہ صرف اناث میں واجب ہے، اس لیے کہ تناسل تو فعل مستار سے ہو جاتا ہے اور عام متن، اور صرف ذکور میں نہیں ہوتا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اس کا کچھ نصاب ہے یا نہیں، کہا گیا کہ 5 میں या सलास में, और ये कहा गया कि दो में मर्द और औरत हो। बहरहाल ये मुख्तलिफ मकदारें हैं।
बहरहाल
एक ये कि कीमत निकाल कर 40वां हिस्सा ज़कात दे दिया जाए, या ये कि हर घोड़े पर एक दीनार। 40वें हिस्से से मुराद वही कि हर 200 पर 5 दिरहम, 200 दिरहम जो कीमत हो उसमें 5 दिरहम। इमाम अबू हनीफा की दलील सहीहैन में मरफू रवायत है, अबू हुरैरा से जो रवायत है, फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ذكر الخيل فقال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر۔ کہ قل فی الرقاب سے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ مراد، اور اس کے علاوہ بعض آثار جو حضرت عمر سے مرمی ہے، حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف صدقۃ الخیل کے بارے میں لکھ کر بھیجا کہ لوگوں کو اختیار دے دو تو وہ ہر فرس کی طرف سے ایک دینار دے دیں، اور چاہے قیمت لگانے کے بعد ہر 100 درہم میں 5 درہم دے دیں، ہر 200 درہم میں 5 درہم دے دیں۔ اب لیکن ایک اور روایت اس کے خلاف بھی ہے، جو امام مالک نے اپنی سند سے روایت کیا کہ اہل شام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہمارے خیل میں سے زکوٰۃ لے لو، تو انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر سے لکھ کر دریافت کیا تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ اہل شام نے پھر ابو عبیدہ سے تقاضا کیا تو انہوں نے دوبارہ حضرت عمر سے معلوم کیا، تو اس پر حضرت عمر نے لکھا کہ ان احبو فخذھا منھم ورددھا علیہم ورزق رقیقہم، کہ اگر وہ زکوٰۃ خیل دینا چاہ رہے ہیں تو ان سے لے لو، پھر ان کو اس کو انہی پر لوٹا دو اس طرح کہ ان کے غلاموں پر ہی خرچ کر دو۔ تو ممکن ہے کہ شروع میں حضرت عمر کو اس کا انشراح نہ ہو، بعد میں ہو گیا ہو، اس صورت میں جمع بین الروایتین ہو جائے گا، ورنہ احد الروایتین کا اہمال لازم آئے گا۔ یا یہ کہ اہل شام خیل کی زکوٰۃ میں خیل ہی دینا چاہتے ہوں، اس سے انہوں نے انکار فرمایا ہو، کہ اس صورت میں ارباب خیل کا نقصان ہے، کہ خیل بہت قیمتی چیز ہے جس میں صرف جس طرح 25 تک زکوٰۃ ابل میں ابل نہیں لیا جاتا، بکری لی جاتی ہے۔